اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة السجدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني اسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فقال عز وجل كما ورد في سورة الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال عز وجل كما ورد في سورة الواقعة أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون صدق الله العظيم وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه الإمام البخاري رحمه الله وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه الإمام مسلم رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين. سورہ سجدہ کی چار آیات کا حوالہ میری پچھلی گفتگو میں بھی آیا تھا لیکن وہ خطاب کے تقریباً آخر میں روا روی ہی میں ان آیات کا تذکرہ ہوا. آج ایک خاص وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ ان آیات پر اور اس کے علاوہ سورہ رحمان کی ابتدائی چار آیات اور سورہ واقعہ کی کم سے کم دو آیات ورنہ آٹھ آیات کا بھی آپ کے سامنے ذکر کروں. سورہ سجدہ کے بارے میں آپ نے اکثر حضرات کے علم میں ہوگا کہ حضور کو اس سورہ مبارکہ سے خصوصی محبت اور تعلق خاطر تھا. ویسے بھی اپنے اسلوب اور انداز کے اعتبار سے جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں یہ سورہ مبارکہ سورہ یاسین کے بہت قریب ہے، بہت مشابہ ہے، مماثل ہے. اور سورہ یاسین وہ ہے جس سے حضور نے فرمایا سورۃ یاسین قلب القرآن، وہ قرآن مجید کا دل ہے. تو جیسے واقعتاً انسان محسوس کرتا ہے سورہ یاسین کو پڑھتے ہوئے کہ جیسے دل دھڑکتا ہے، ایسے ہی کسی چیز کے اندر واقعتاً ایک انتعاش کی کیفیت ہے، بالکل یہی معاملہ سورہ سجدہ کا ہے. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز فجر میں پہلی رکعت میں عام طور پر سورہ سجدہ کی یہ تین رکوع پڑھا کرتے تھے. یہ جو چار آیات ہیں یہ دوسرے رکوع کی آخری دو آیات ہیں اور تیسرے اور آخری رکوع کی پہلی دو آیات ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہاں عذاب الہی کی دو قسمیں بیان ہوئی ہیں، عذاب ادنا اور عذاب اکبر، چھوٹا عذاب بڑا عذاب. عذاب اکبر سے مراد عذاب اخروی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ سب سے بڑا عذاب تو وہی ہے جہنم کا عذاب، ابدی عذاب. لیکن ایک رائے یہ ہے اور میں اسی کا قائل ہوں کہ اس سے مراد ہے وہ عذاب جو دنیا میں ان قوموں پر آتا رہا جن کی طرف اللہ نے رسول بھیجے اور انہوں نے بحثیت مجموعی رسول کی دعوت کو رد کر دیا. معدود چند لوگ ایمان والے نکلے، باقی پوری قوم کفر پر اڑ گئی. تو وہ قوم جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہلاک کر دی گئی، نسیم منسیہ کر دی گئی، وجود اس کا ختم کر دیا گیا، نیست و نابود کر دی گئی. اس کے لیے مختلف الفاظ قرآن میں آتے ہیں، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی. وہ ایسے ہو گئے کہ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جیسے کہ یہاں کبھی وہ آباد تھے ہی نہیں. لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، اب ان کے وہ مسکن تو نظر آ رہے ہیں، ان کے محل اور ان کی حویلیاں، لیکن جو ان محلات میں اور ان حویلیوں میں رہتے تھے ان کا کہیں نام و نشان نہیں رہا. تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عذاب استئصال، اصل کہتے ہیں جڑ کو، اصل استئصال جڑ سے اکھیڑ دینا کسی درخت کو، یعنی اگر جڑ باقی ہو تو پھر دوبارہ اس درخت کے پھر دوبارہ ابھرنے کا، پھر کوئی اس میں سے شاخیں نکل آئیں، کوئی تنا ابھر آئے، جڑ سے جب اکھاڑ لیا جائے تو گویا کہ اب اس کا نام و نشان مٹ گیا. استئصال، عذاب استئصال، وہ عذاب کے جس کے ذریعے سے کسی قوم کا یا کسی آبادی کا جو ہے اس طریقے سے خاتمہ ہو جائے کہ اس کے دوبارہ پھر واپس آنے کا، دوبارہ کوئی دنیا میں زندگی کا قومی سطح پر امکان نہ رہے. البتہ اس سے پہلے اللہ تعالی جن قوموں کی طرف بھی اللہ رسول بھیجتا تھا تو چھوٹے چھوٹے عذاب متعدد بھیجتا تھا تاکہ لوگ ذرا جاگ جائیں، ہوش میں آ جائیں. اس لیے کہ جب ہر طرح کی سہولت ہو، امن ہو، چین ہو، آدمی کو دو وقت کا کھانا اطمینان سے مل رہا ہو تو پھر اس میں غفلت طاری ہو جاتی ہے، تو ذرا ایک دفعہ جھجھوڑا جائے تو کچھ ہوش میں آنے کے لیے انسان کم سے کم کچھ نہ کچھ لوگ ضرور جو ہے ہوش میں آ جاتے ہیں. ایسے سات عذاب تھے جو آل فرعون پر بھیجے گئے، قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے. کبھی ان کے ہاں میڈکوں کا عذاب آ گیا، اور کہیں ان کے ہاں خون کی بارش عذاب آ گیا، کہیں ان کے ہاں جو ہے قحط کا عذاب آ گیا، کبھی سیلاب کا عذاب آ گیا. تو یہ مختلف قسم کے عذاب جو ہے سات عذاب ان پر آئے. مکے والوں پر بھی بہت زبردست قحط کا ایک عذاب آیا تھا. تو ایک مراد یہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو دوسری قومیں ہو سکتی ہیں مثلا مسلمان قومیں، ان قوموں کے اوپر بھی اس طرح کا عذاب آتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً، جبکہ ان پر غفلت زیادہ ساری ہو جاتی ہے تاکہ ہوش میں آ جائیں، جاگ جائیں. چنانچہ ترجمہ یہی ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، ہم لازماً مزہ چکھائیں گے انہیں عذاب الادنا، چھوٹے عذاب کا، دون العذاب الاکبر، اس بڑے عذاب سے پہلے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوٹ آئیں، شاید کہ یہ پلٹ آئیں، رجوع کر لیں، توبہ کر لیں. پاکستان کے حالات میں میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ وہ عذاب الادنا ہم پر آیا تھا 1971 میں. 1965 میں تو اللہ تعالیٰ نے عافیت رکھی، بچایا، لیکن 1971 میں جو ہمارا حشر ہوا ہے، ہمارے 93,000 قیدی جو ہیں بھارت کی قید میں گئے پی او ڈبلیوز، اور یہ کہ کتنی بڑی شکست کا کلنگ کا ٹیکا ماتھے پر لگا، تو واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک عذاب ادنا کی شکل تھی کہ پھر بھی کم سے کم پاکستان باقی رہا، ختم نہیں ہوا. اور وہ کہ مشرقی پاکستان بھی چلیے، اگر وہ مشرقی پاکستان نہیں رہا، ہم سے علیحدہ ہو گیا، تب بھی ایک علیحدہ ملک کی حیثیت سے مسلم اکثریت کا ایک ملک ہے جو باقی ہے دنیا میں. عذاب الاکبر پاکستان کے حوالے سے ایسا آ سکتا ہے جو میرے نزدیک دنیا کی کسی اور مسلمان قوم پر آنے کا سوال نہیں ہے، صرف پاکستان کی قوم ایسی ہے، پاکستانی مسلمانوں کی، کہ اس پر وہ عذاب اکبر بھی آ سکتا ہے. میں مانا کہ پاکستان کا وجود ختم ہو جائے، تمام لوگ ختم نہیں ہوں گے، پاکستان ختم. اس لیے کہ ہمارے لچھن یہی رہے کہ جس طریقے سے کہ ہم چل رہے ہیں، ہم نے اس عذاب ادنا سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، نہ ہمارے افراد نے، نہ قومی سطح پر، نہ کوئی نظام میں تبدیلی کی، نہ لوگوں نے اپنے معمولات کے اندر کوئی سرے منہ فرق واقع کیا. جیسے پہلے تھے ویسے کہ ویسے بعد میں رہے، جو کہ تو، بغیر کسی فرق اور تفاوت کے. تو اس کا شدید اندیشہ ہے، اللہ نہ کرے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے رکھے، لیکن اندیشہ ہے. اور پاکستان کے لیے خاص طور پہ کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے. ورنہ آپ کو معلوم ہے دنیا میں دوسرے ممالک بھی تھے, غلام ہو گئے, آزاد ہو گئے, پہلے سے بھی اسی نام سے موجود تھے, مصر اسی نام سے موجود تھا, عراق اسی نام سے موجود تھا, آزاد ہوتے چلے گئے, کوئی بات نہیں. ہندوستان ایک علیحدہ معاملہ تھا کہ وہ ایک وحدت کی حیثیت سے تھا, غلام ہونے سے پہلے, انگریزوں کے آنے سے پہلے ایک ملک تھا. اس کے ٹکڑے ہم نے کروائے اسلام کے نام پر کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں علیحدہ خطہ ارضی دیا جائے, علیحدہ ملک دیا جائے, تاکہ ہم اللہ کے دین کا نظام قائم کر کے پوری دنیا کے لیے اسے مثال بنائیں, اسے مشعل بنا دیں, اسے روشنی کا مینار بنا دیں. لیکن یہ کہ چونکہ ہم نے وعدہ خلافی کی اور تاحال اس وعدہ خلافی کی روش میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, اندیشہ موجود ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ایک سبب تو یہ ہے کہ جس کی بنا پر مجھے اندیشہ ہے کہ پاکستان پر وہ عذاب آ سکتا ہے. خاکم بدہن, اللہ بچائے, اللہ تعالیٰ کی رحمت دستگیری کرتے رہے تو اور بات ہے, لیکن ہمارے لچھن وہی ہیں. کسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا, پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا, ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. تو رحمت خداوندی اگر گوارا نہ کرے پاکستان کے اس ایسے حشر کو تو یہ دوسرا معاملہ, لیکن ہم مستحق ہو چکے. لیکن اس کا ایک اور دوسرا سبب بھی ہے خاص جو اگلی آیت میں ہے. وہ من ازلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا انا من المجرمین منتقمون. ان لوگوں سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جنہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے, یاد دہانی کرائی جائے, پکارا جائے, بلایا جائے, دعوت دی جائے, پھر بھی وہ اس سے اعراض کرے. ثم, اب یہ ثم جو ہے فاعرض نہیں, ثم اعرض عنہا, یہ زیادہ تاکید کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ کوئی مسلح اٹھے, خود اپنے خیالات اپنے نظریات پیش کرے, اس کے حوالے سے لوگوں کی کیفیت کو بدلنے کی جدوجہد کرے. ایک یہ کہ قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے تذکیر ہو, نصیحت ہو, اصلاح کا عمل ہو, پھر بھی قوم جو ہے کس سے مس نہ ہو, تو اس سے بڑھ کر ظالم کوئی قوم نہیں. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا, پھر بھی اعراض کیا, پھر بھی جہاں تھے وہیں کے وہیں رہے, کوئی سبق حاصل نہ کیا, کوئی رجوع نہیں کیا قرآن کی طرف, اسلام کی طرف, دین کی طرف. تو فرمایا, یہ الفاظ بڑے سخت ہیں, انا من المجرمین منتقمون, ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے. پھر میں کہہ رہا ہوں اللہ بچائے, اللہ بچائے, عافیت میں رکھے, ہمیں موقع دے, ہمیں توبہ کی توفیق دے, اصلاح حال کی ہمت عطا فرمائے. لیکن آیات قرآنیہ جو ہے اس کا مفہوم تو مجھے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ, میں پچھلی مرتبہ بھی عرض کر چکا ہوں, شاید پوری دنیا میں عالم اسلام کے کسی ملک میں یہ قرآن مجید کے ذریعے سے دعوت و نصیحت اور تذکیر. آج مجھے یہاں پر 23 برس ہو گئے ہیں یہاں جمعہ کا خطاب کرتے ہوئے, کیا آپ نے کبھی کسی اختلافی مسئلے پر یہاں بحث سنی, کسی فرقہ واریت کا کوئی شائبہ دیکھا, کہیں کوئی اور اس طرح کی بیکار کی لا یعنی باتیں یہاں ہوئی؟ ہمیشہ ملکی حالات پر بھی تبصرہ ہوا ہے تو وہ بھی آیات قرآن کے حوالے سے تبصرہ ہوا ہے. اس لیے کہ مجھے تو ہر موقع پر قرآن مجید کی آیات مجھے نظر آ جاتی ہیں کہ ان میں ہماری اس وقت کی موجودہ صورتحال کے لیے رہنمائی موجود ہے الحمدللہ. اس حوالے سے پھر یہ کہ میری یہ خطابات یہی تو نہیں ہوتے, یہ تو آپ سن رہے بیٹھے ہوئے, اس کے کیسے تیار ہوتے ہیں, اس کے کیسے پورے ملک میں جاتے ہیں, پورے ملک میں تو طویل عرصے سے جا رہے ہیں, اب تو وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے شام کو 4 گھنٹے بعد جو ہے امریکہ میں سنا جاتا ہے. میں نے جس جمعے میں یہاں تقریر کی تھی فتنہ دجال کے بارے میں, شام کو مجھے امریکہ سے ایک صاحب کا فون آ گیا کہ آپ نے آج دجال کے موضوع پہ تقریر کی لیکن سورہ کہف کا حوالہ نہیں دیا. میں نے کہا ہاں, یہ اصل میں میرا موضوع اصل میں مختلف تھا, لیکن یہ کہ میں اس کا ذکر کروں گا. اس کے بعد میں نے 2 جمعوں میں آپ کو یاد ہے کہ سورہ کہف کی, اب امریکہ سے ایک شخص جو ہے فون کر رہا ہے اسی روز, اس لیے کہ 4 گھنٹے کے بعد اس لیا جاتا ہے اور وہاں تو جمعہ ہوتا ہے ہم سے 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے بعد, تو اور وہاں اس سے پہلے جو ہے وہ یہ تقریر سن لیتے. تو اس حوالے سے یہ ملک کے اندر پھر یہ کہ جو بھی ہمارے 72 سے ہی اسے سمجھ لیجئے, 77 سے تو یہاں جمعہ کا خطاب کر رہا ہوں, کبھی پڑھایا بھی کرتا تھا, جمعہ خطبہ بھی خود دیتا تھا. اسی کام میں اب بڑھاپا آیا ہے, جوانی گئی ہے, اس کے بعد یہ کہ کھڑا ہونا زیادہ دیر تک ممکن نہیں رہا، تو میں نے پھر درس قرآن یا خطاب علیحدہ کیا، خطبہ علیحدہ کیا، کھڑے ہو کر خطبہ دیتا رہا. اس کے بعد گھٹنوں کی تکلیف بہت شدید بڑی ہے تو پھر میں اس سے بھی معذور ہو گیا. لیکن یہ کہ 23 برس کس جگہ ہو گئے، 77 سے، اور یہ سارا تذکیر بالقرآن ہے جو خالص جمعے کا مقصد حضور نے بیان کیا اور حضور کے طرز عمل سے سامنے آتا ہے کہ کان للرسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یقرأ آیات من القرآن ویذکر الناس. مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خطبے ہوتے تھے جمعے کے، جن کے درمیان میں آپ بیٹھتے تھے. یجلس بینہما، کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما، دو خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے. کرتے کیا تھے؟ یقرأ آیات من القرآن ویذکر الناس، آیات قرآنیاں پڑھ کر سناتے تھے اور لوگوں کو یاد دہاری کراتے تھے، تذکیر کراتے تھے. بہرحال انجمن قائم ہوئی 1972 میں، اسے تو اب 28 برس ہو چکے. انجمن خدام القرآن، قرآن اکیڈمی، 1 ایئر کورس، 2 سالہ کورس، اور قرآن کانفرنسیں، کبھی دھوم ہوتی تھی لاہور کے اندر، محاضرات قرآنی، قرآنی تربیت گاہیں. آج قرآن آڈیٹوریم کے نام سے بھی ایک آڈیٹوریم ہے. شاید پوری دنیا میں اس نام سے تو کوئی آڈیٹوریم ہوگا ہی نہیں سوائے ہمارے اس آڈیٹوریم کے، پورے پورے عرصے پر قرآن آڈیٹوریم. یہ سارے جو کام ہیں یہ اس عرض پاکستان کے لیے، سینکڑوں اللہ کے فضل سے ایسے نوجوان تیار ہو گئے. علامہ اقبال نے تو صرف اس کا خواب دیکھا تھا، دارالاسلام کا ادارہ قائم کیا تھا کہ گریجویٹس کو قرآن پڑھایا جائے، لیکن وہ عملاً وجود میں آ ہی نہیں سکا. ان کی تو حسرت لیے ہوئے دنیا سے چلے گئے. دارالاسلام قائم ہوا تھا، لیکن یہ کہ مصر سے کہا گیا الازہر یونیورسٹی کے ریکٹر سے کہ ہمیں کوئی ایسا عالم دیجیے جو انگریزی میں قرآن مجید لوگوں کو پڑھا سکے اور گریجویٹس کو مطمئن کر سکے. ان کی طرف سے معذرت آ گئی کہ کوئی ایسا آدمی ہمارے پاس نہیں ہے، اور ہندوستان میں غالباً علامہ کے نزدیک کوئی ایسا شخص موجود نہیں تھا. اور یہ تصور کیجئے، یہ کب کی بات ہے؟ 1937 کیا 37 38 کی بات. 38 میں تو انتقال ہی ہو گیا علامہ کا، تو 36 37 کی بات ہے. انہیں اس وقت ہندوستان میں کوئی ایسا شخص نہیں آیا تھا جو گریجویٹس کو قرآن پڑھا کر مطمئن بھی کر سکے. اگر وہ اعتراضات کرے، سوالات کرے، گریجویٹس جو ہے وہ تو وہ ایک دوسری طرز تعلیم کے عادی ہوتے ہیں نا. ایک تو ہے آپ دارالعلوم میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں تو جو بھی مدرس ہے، شیخ الحدیث ہے، شیخ التفسیر ہے، اس کا، اس کے تقویٰ کا، اس کے زہد کا، اس کی عبادت گزاری کا، پھر وہ جو شاگرد اور استاد کا وہاں رشتہ ہوتا ہے وہ اور طرح کا ہوتا ہے. کالجوں میں اور طرح کا ہوتا ہے، وہاں تو پھر سوالات کرتے ہیں، اساتذہ کو جو ہے پوری طریقے سے زچ بھی کرتے ہیں. اور کالجوں کا بھی آج کا معیار نہ سمجھیے، یہ 30s کا معیار میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس زمانے کا میٹرک آج کے ایم اے سے زیادہ جو ہے باصلاحیت ہوتا تھا. تو گریجویٹ کیسے ہوتے تھے اس زمانے میں اس حوالے سے. لیکن یہ کہ وہ نہیں ہو سکا. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے وہ کام کیا، قرآن اکیڈمی 1 ایئر کورس لاہور میں، کراچی میں چل رہا ہے. تو جس قوم میں اتنا غلغلہ بلند ہوا ہو دعوت قرآنی کا، اور وہ قوم تب سے مسئلہ ہوئی، تو یہ ایک اضافی سبب ہے اس کا. اس لیے کہ یہاں تو الفاظ بہت ہی سخت آ گئے، ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا انا من المجرمین. یہ تو مجرم ہوئے تھے، ان سے بڑھ کر مجرم اور کون ہوگا؟ انا من المجرمین منتقمون. اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کو سابق جو امت تھی اس کے حوالے سے بیان کیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی، تورات عطا کی تھی. درمیانی ٹکڑے کو میں چھوڑ رہا ہوں، وہ ذرا تفسیری طور پر اس کے اندر کچھ اشکالات تھے. اس وقت درس قرآن کی محفل نہیں ہے، لہذا میں اصل مضمون کے حصے کو لے رہا ہوں. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اس تورات کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ قرار دیا، جیسے آج تمہارے لیے قرآن قرار دیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے اس وقت انہیں تورات عطا کی گئی. ظاہر بات ہے کہ تورات کی تبلیغ کا کام حضرت موسیٰ نے بھی کیا، لیکن صرف حضرت موسیٰ نے نہیں کیا. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان میں سے ایک ایسی جماعت اٹھا دی کہ جو ہماری اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دیتے تھے، ہمارے امر سے، ہماری اجازت سے، ہمارے اذن سے، ہماری توفیق سے، وہ لوگوں کو ہدایت دیتے تھے, تورات کی تلقین کرتے تھے, تورات کی تعلیم دیتے تھے, تورات کے نور کو عام کرتے تھے. وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا, لیکن یہ کہ ایسے لوگوں کے لیے دو اوصاف شرط لازم کے طور پر تھے, لما صبروا, ایک تو یہ کہ جبکہ انہوں نے صبر کی روش اختیار کی. ظاہر بات ہے کہ اگر یہ کردار اپنانا ہے کہ اپنی زندگی کو وقف کرنا ہے اللہ کی کتاب کو عام کرنے کے لیے, تو پھر اپنے کیریئر, اپنے دنیاوی مستقبل, اس کے مفادات, اس سے صرف نظر کرنا پڑے گا, صبر کی روش اختیار کرنی پڑے گی کہ میرے لیے آخرت کافی ہے, جیسے انبیاء کرام نے کیا ہے, جیسے حضور نے کیا. جائیداد تو چھوڑ کر کوئی نہیں گئے, کئی کئی وقت گزر جاتے تھے کہ چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی, کبھی صرف کوئی کھجوریں مل گئی, کبھی کچھ اور چیز ہو گئی, کبھی فاقے چلے آ رہے, چلتے تھے. اس لیے کہ ہم تن جو ہے وہ تو لگے ہوئے دین کے کام کے لیے. اسی طریقے سے اگر کوئی اللہ کا بندہ اس نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے, ائمتن کہا ہے, امام, رہنمائی دینے والے, لیڈ کرنے والے. امام وہ ہوتا ہے کہ جو لیڈ کرے, رہنمائی کرے. وجعلنا منهم ائمتا يهدون بأمرنا لما صبروا, پہلی بات یہ کہ جبکہ انہوں نے خود صبر کی روش اختیار کی, اور نمبر دو, وکانوا بآیاتنا یوقنون, اور ہماری آیات پر انہیں یقین حاصل تھا. اب یہ یقین میں اور ایمان میں تھوڑا سا فرق ہے. ایمان تو صرف زبانی اقرار سے بھی ایمان ہو جاتا ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, جس نے کہا ہندو تھا, سکھ تھا, پارسی تھا, عیسائی تھا, جو بھی تھا وہ مسلمان ہو گیا, ایمان سا ایمان حاصل ہو گیا. یقین شوہر شے ہے, یقین پیدا کرے نادان, یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے پگ پوری. تو جب آیات پر یقین پیدا ہو جائے گا تو ایک شخص سمجھے گا کہ اب میری زندگی کا اس سے بہتر کوئی مصرف ہو ہی نہیں سکتا, کہ یہ جو دولت ہے, یہ جو تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے, لوگوں تک پہنچاؤں, یہی خدمت خلق ہے. لوگوں کی اس سے بڑی خدمت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ان کی ابدی زندگی کا رخ صحیح ہو جائے, وہاں وہ جہنم سے بچ جائیں. قو انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے. جیسے حضور نے فرمایا کہ لوگوں, میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ ہے, تمہیں نظر نہیں آ رہا, تم اس میں گر پڑنا چاہتے ہو, میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ رہا ہوں. اس لیے کہ جہنم تمہیں تو نظر نہیں آئی, مجھے تو نظر آ رہی ہے, مجھے تو دہکتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایک مرتبہ آپ جب نماز استسقاء پڑھ رہے تھے تو اچانک جو ہے پیچھے کو بڑے پیچھے ہٹ رہے, بڑے نہیں, جیسے کہ کوئی آدمی بالکل انوالنٹری, جسے ہم کہتے ہیں ریفلیکس ایکشن, کہ سامنے سے کوئی خطرہ ہو تو پیچھے آدمی ہٹتا ہے. اور ایک مرتبہ آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا, یہ نماز جو ہے سورج گرہن کی تھی, استسقاء کی تھی, وہ مجھے پورے طریقے سے ذہن میں مستحضر نہیں ہے. تو اس کے دوران یہ دو واقعات ہوئے, تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور, یہ اس نماز کے طریقے میں شامل ہے یا کوئی خاص بات تھی جس کی وجہ سے آپ ذرا پیچھے کو ہٹے اور آپ نے پھر اپنا ہاتھ بڑھایا؟ فرمایا کہ جب میں پیچھے ہٹا تو میرے سامنے جہنم لے آئی گئی تھی, اس کی لپٹ ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے میں پیچھے ہٹا, اور جب میں ہاتھ بڑھایا تھا تو جنت میرے سامنے آ گئی تھی, اور اس کے جو خوشے تھے, اس کے پھلوں کے, وہ ایسے تھے کہ بے ساختہ اور بلا ارادہ بھی میرا ہاتھ جو ہے وہ اٹھ گیا کہ میں اس میں سے کسی پھل کو توڑ لوں. تو حضور کے تو سامنے تھا, لیکن لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ تھی جنت بھی اور جہنم بھی, ہے ہماری نگاہوں سے بھی پوشیدہ ہے. تو اس کو بچانا جو ہے, وہ تو اس میں کود پڑ رہے ہیں, انہیں تو پتہ ہی نہیں. اور وہ حدیث میں سنا چکا ہوں آپ کو کہ حضور نے فرمایا کہ دجال جب آئے گا, دجال اکبر, تو اس کے ساتھ پانی بھی ہوگا اور آگ بھی ہوگی, لیکن جو آگ نظر آئے گی وہ پانی ہوگا حقیقت میں, اور جو پانی نظر آئے گا وہ حقیقت میں آگ ہوگی. یہ ہے دنیا کا, اس کا ظاہر اور اس کے باطن کے درمیان فرق ہے. دنیا کا ملما, دنیا کی چمک دمک, وہ حقیقت میں جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. اور فقر و فاقہ جو ہے, اس میں شاید اللہ کا بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ سے دعائیں مانگے. تو دنیاوی اعتبار سے تو ٹھیک ہے, آپ کے پاس کھلے رزق کی فراوانی ہے تو گویا کہ یہ اچھائی ہے, کہیں فقر و فاقہ ہے تو یہ برائی ہے. نتیجے کے اعتبار سے شاید معاملہ برعکس ہو جائے. تو اس حوالے سے حضور نے فرمایا کہ اس کے ساتھ جو آگ ہوگی وہ حقیقت میں پانی ہوگا, تو تم آگ کی طرف جانا, پانی کی طرف نہ جانا, پانی جو نظر آئے گا وہ حقیقت میں آگ ہوگی. اس اعتبار سے یقین جب انسان کو حاصل ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کو اپنی پوری زندگی اسی کام میں لگاتے ہیں. وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. اب اسی طرح سے سورہ رحمان کی پہلی چار آیات، بارہا میں نے اس پر تقاریر کی ہیں کہ چار آیتوں میں چار چوکی کی چیزوں کا ذکر ہے. الرحمن اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام رحمان ہے، رحمت خداوندی کا ایسا نقشہ سامنے آتا ہے جیسے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہو، جوش میں ہو اللہ کی رحمت، طغیانی پر ہو اللہ کی رحمت. ظاہر بات ہے ہمیں اور کیا چاہیے، اللہ کی رحمت کا یہی جوش ہے جو ہماری دستگیری کرے گا تو ہم جنت میں داخل ہو سکیں گے. الرحمن علم القرآن، ویسے تو ہی بے شمار ہیں، آئی سی ایس بھی ہو رہا ہے اور ایم سی ایس بھی ہو رہا ہے اور کمپیوٹر سائنس ہے اور مینجمنٹ سائنسز ہے، دنیا کے اندر اس وقت جو ہے طوفان آیا ہوا، بڑی بڑی فیسیں دے کر نوجوان، حالانکہ غریب والدین کے بچے بھی کسی طریقے سے ادھر سے ادھر سے کر کے پڑھا رہے ہیں، گریز ہے تو علم تو بہت سے ہیں، فزکس بھی علم ہے، کیمسٹری بھی علم ہے، بہت بڑے علم ہے، لیکن سب سے بڑا علم قرآن ہے. الرحمن اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان، جو علم اس نے انسان کو دیے سارے علم اسی نے دیے، اور کہیں سے تو علم نہیں آ سکتا، تمام علوم کا منبع تو ذات باری تعالیٰ ہے، لیکن اس نے جو علم بھی انسان کو دیے ان میں چوٹی کا علم قرآن کا علم. خلق الانسان، اس نے انسان کو بنایا، انسان ہی کو تو نہیں بنایا، فرشتوں کو بنایا، جنات کو بنایا، حیوانات کو بنایا، آسمان کو، زمین کو، ستاروں کو، گیلیکسیز کو، یہ آخر کس نے بنایا؟ لیکن تمام مخلوقات میں چوٹی کی مخلوق وہ انسان ہے. علمہ البیان، اور اسے بیان سکھایا. انسان کی جو صلاحیتیں ہیں، انسان دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے، لیکن بہت سے حیوانات کی نگاہ جو ہے انسان سے کہیں زیادہ تیز ہوتی ہے. سن سکتا ہے بہت ٹھیک ہے، لیکن بہت سے حیوانات جو ہے انسان کے کان تو ابھی اس کو کیچ بھی نہیں کر رہے ہوتے، گھوڑے کی کنوتی کھڑی ہو جاتی ہے، آواز وہ سن لیتا ہے جبکہ سوار نے ابھی کچھ بھی نہیں سنا. اس طرح سونگ کر، کتنے حیوانات ہیں سونگ کر کیا کچھ پتہ چلا لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، لیکن انسان کو جو صلاحیت دی گئی ہے، جو چوٹی کی صلاحیت ہے، وہ قوت بیان ہے. کسی کلام کو خود سمجھنا اور پھر اپنا معافی الضمیر بیان کرنا، یہ دونوں چیزیں بیان کا حصہ ہیں. تو اس کو در حقیقت یہ جو تین جملے بنے چار آیتوں کے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا نمبر ایک، خلق الانسان انسان کو پیدا کیا نمبر دو، علمہ البیان اور اسے بیان کی صلاحیت عطا فرمائی، یہ تین ویلیوز جو ہیں آپ کو مل گئی تو چوتھی تلاش کیجئے. ریشیو پروپورشن، نسبت و تناسب کا قاعدہ ہم نے پہلے اردو میں بھی پڑھا تھا، ساتویں آٹھویں میں، پھر انگریزی میں بھی پڑھا، میٹرک میں جا کر تھا، پتہ نہیں آج کل بھی ہوتا ہی ہوگا. ریشیو پروپورشن، تین ویلیوز ہیں، چوتھی معلوم کرو. تو چوتھی ویلیو کیا ہے؟ وہ ہے جو حدیث میں آئی جو میں نے آپ کو سنا دی، حضرت عثمان ابن عفان. بڑا پیارا انداز یہ ہے کہ وہی یہاں پر جو ہے یوں سمجھیے کہ قافیہ چل رہا، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان، عن عثمان ابن عفان، وہی قافیہ چل رہا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. وہی بیان جو ہے، پہلے کسی کلام کو سمجھنا اور پھر اس کو بیان کرنا، تو تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں. جب چوٹی کی شے قرآن ہے تو پھر چوٹی کے لوگ وہ ہوں گے تم میں سے بہترین کہ جو قرآن سمجھیں اور سمجھائیں، قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، قرآن سیکھیں اور سکھائیں. اور دوسری حدیث میں نے آپ کو سنائی، حضرت عمر سے مروی ہے. ان دونوں صحابہ کی حدیث بہت کم ہے تعداد میں، حضرت ابو ہریرہ کی ہزاروں ملیں گی، 7,000 حدیثیں ہوں گی، لیکن ان کی 500 ہوں گی بمشکل، حالانکہ سب سے زیادہ قرب رکھنے والے یہی تھے. لیکن اس کی وجہ ہے یہ لوگ کاروبار بھی تو کرتے تھے نا، اپنے دن بھر تو حضور کے ساتھ جوڑ کر نہیں بیٹھتے تھے، اصحاب صفہ ہر وقت وہی رہتے تھے. لہذا جو علم حدیث ہے وہ ایسے صحابہ کے ذریعے سے زیادہ پھیلا ہے، جو ہمہ وقت وہاں تھے، کچھ کھانے کو مل گیا تو کھا لیا، نہیں تو بیٹھے ہوئے. تو جو علم حدیث ہے اس کا سب سے بڑا منبع اور سرچشمہ اصحاب صفہ ہے. لیکن یہ کہ جہاں تک مقام اور مرتبے کا تعلق ہے، عمر اور ابو بکر کے مقام کو کون پہنچے گا رضی اللہ تعالی عنہما. وہ حضرت عمر کی روایت ہے جس کو کہ امام مسلم نے روایت کیا ہے، ان لا يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. اللہ تعالیٰ آئندہ اسی قرآن کے ذریعے سے قوموں کو اٹھائے گا, ترقی دے گا, بام عروج پر پہنچائے گا, اور اسی کو ترک کرنے کے باعث ذلیل و خوار کر دے گا, رسوا کر دے گا اور زمین پر گرا دے گا. یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے مسلم شریف میں, اور اسی کی بہترین ترجمانی کی علامہ اقبال نے کہ اے امت مسلمہ, تو جو خار ہے, زبوں حال ہے, زمین پر گری ہوئی ہے, پوری دنیا جو ہے وہ تمہیں اپنے قدموں تلے جو ہے پامال کر رہی ہے, مسل رہی ہے, خار از محجور یہ قرآن شدی, تو ذلیل و خار ہوئی ہے قرآن مجید کو چھوڑنے کے باعث. شک و سنجے گردش دوران شدی, گردش دورہ اور فلک کج رفتار کو خامخواہ گالیاں دیتے ہو, در حقیقت تو تمہارے اپنے کرتوت ہیں. اے باد صبا ای ہما آوردہ توست, یہ تو تمہارا اپنا کیا دھرا ہوا ہے. اے تو شبنم پر زمین افتدئی, اے وہ قوم, اے وہ امت مسلمہ جو شبنم کی طرح زمین پر گھاس کے اوپر پڑی ہوئی ہے, اور لوگ آ رہے ہیں اور جوتے اتار کر ننگے تلوے سے اپنے جو ہے وہ شبنم کے قطروں پر چلتے ہیں, بڑا ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے, بہت ہی صحت بخش معاملہ ہے. تو اے تو شبنم بر زمین افتندئی, در بغل داری کتاب زندئی, وہ کتاب زندہ تیری بغل میں اب بھی موجود ہے, جس کے لیے کہ محمد رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخری. سورہ رحمان کے بعد آپ کو معلوم ہے سورہ واقعہ ہے قرآن مجید, اس میں 8 آیتیں ہیں عظمت قرآن پر. میں نے صرف 2 تلاوت کی ہیں, ورنہ تو یہ کہ وقت ذرا میں چونکہ آج بعض جو معاملات ہیں ملکی اس کے لیے وقت زیادہ رکھنا چاہتا ہوں, میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا. فلا اقسم بمواقع النجوم, صرف ترجمہ کر دیتا ہوں تو نہیں, میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ, اس کی قسم کھاتا ہوں. میں تفصیل نہیں کروں گا اس سے مراد کیا ہے. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ, اور اگر تم سمجھ سکے ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی ہے, معمولی قسم نہیں ہے. آج کی دنیا میں کوئی تھوڑا سا تصور آ رہا ہے بلیک ہولز کے حوالے سے, ایسٹرانومی میں بلیک ہولز, لیکن اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ, یہ قرآن کریم ہے, بہت باعث قرآن. فی کتاب مکنون, یہ اصل میں تو اس کتاب میں یہ چھپی ہوئی ہے. لا یمسہ الا المطہرون, اس کو چھو ہی نہیں سکتے مگر وہ کہ جو انتہائی پاک ہیں. صرف فرشتے ہی ہیں نا, کتاب مکنون کو اور لوح محفوظ کو چھونے والے تو فرشتے ہی ہیں نا. تنزیل من رب العالمین, اور وہاں سے اس کی تنزیل ہوئی ہے, اس کتاب مکنون سے, اس لوح محفوظ سے اس کتاب کی تنزیل ہوئی ہے. من رب العالمین, تمام جہانوں کے رب اور مالک کی طرف سے. اف اب حاضل حدیث انتم مدہرون, تو ذرا سوچو کہ کیا اس کی طرف سے تم سہل انگاری برت رہے ہو, سستی دکھا رہے ہو, نہ اس قرآن کو پڑھنا, نہ سمجھنا, نہ سیکھنا, نہ سکھانا, وہ تعلق ہی نہیں, وہ داہنت, سہل انگاری, استغنا. اف اب حاضل حدیث انتم مدہرون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون, تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا, تم جھٹلا رہے ہو اس کتاب کو. لیکن اس قرآن کو پڑھتے نہیں ہو تو گویا کہ جھٹلا رہے ہو کہ تم نے اسے اللہ کی کتاب نہیں سمجھا, اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تو گویا کہ تم نے اعلان کر دیا کہ یہ ایسی کوئی قابل قدر شے ہے ہی نہیں جس کے لیے ہم محنت کریں, ہم کچھ اور چیز پڑھیں گے جو مفید ہو, اس میں کیا رکھا ہے. جب عمل نہیں کرتے تو وہ بھی وہ ایک تکذیب ہے, تکذیب عملی, تکذیب حالی. چاہے زبان سے نہ کہو کہ یہ قرآن جو اللہ کا کلام نہیں, تمہارا طرز عمل ثابت کر رہا ہے کہ تم اسے اللہ کا کلام نہیں سمجھتے. یہ میں نے چند باتیں آج اس لیے عرض کی ہیں کہ اسی ہفتے کے دوران ہمارا جو ہم نے رجوع القرآن کورس شروع کیا ہوا ہے قرآن اکیڈمی کے تحت, اس کی تکمیل ہوئی. اس سال 15 مردوں نے اور 8 خواتین نے اس کورس کی تکمیل کی ہے. اب یہ کہ ستمبر سے نیا بیچ شروع ہوگا. ہم نے البتہ یہ ضرور دیکھا ہے کہ میں نے پچھلے سال بھی یہاں چونکہ 2 جمعوں میں خاص تذکرہ کیا تو لاہور سے کچھ لوگ جو ہیں نکل آئے تھے خاصی تعداد میں, لیکن یہ کہ یہ اکثر وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم کوئی نہ کوئی اپنا دھندے میں بھی وقت لگا لیا کریں گے, دکان پر بھی بیٹھ جایا کریں گے, کچھ یہ بھی پڑھ لیں گے, تو تجربے سے معلوم ہوا وہ لوگ نہیں چل سکتے. یہ بڑا انٹینسو کورس ہے. اس میں تو یہ ہے کہ صبح 8 سے لے کر 1 بجے تک کی تدریس ہے بڑی سالڈ, اور پھر یہ کہ جب تک ہوم ورک نہ کیا جائے آدمی ساتھ نہیں چل سکتا. تو چنانچہ شاید 30 سے شروع ہوا تھا بیچ مردوں کا, تو پہلا سیمسٹر ہوا جب ختم 4.5 مہینے ہوئے تو اس کے بعد کچھ لوگ چھوڑ گئے, کچھ اور کسی وجہ سے چھوڑ گئے. تو میں آج تشویق و ترغیب کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی وارن کر رہا ہوں کہ ابھی 3 مہینے ہیں, جون جولائی اگست, ابھی تو 2 تاریخ ہے جون کی, 3 مہینوں کے دوران جن کی بھی نیت ہو جائے, ارادہ ہو جائے, سوچے کیا جواب دیں گے اللہ کو, کیا منہ دکھائیں گے. اللہ ہم تیری مانتے تھے, یہ تیری کتاب ہے, اس کے پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ہم اپنی زندگی میں سے 1 سال, اب تو ہم نے اسے ویسے بھی 9 مہینے کر دیا, 9 مہینے بھی نہ نکال سکے, نہ معلوم کتنے کتنے پیسے خرچ کر کے اور بڑی ہیوی فیسیں دے کر کیا کیا پڑھا ہے. اب آج جو بی بی سی ایس کر رہے ہیں اور آئی سی ایس کر رہے ہیں اور وغیرہ وغیرہ, کتنی تک اور کہیں جو ہے مینجمنٹ سائنسز کر رہے ہیں اور کمیونیکیشن سائنسز, جو یہ سب جو ہے کیا ہو رہا ہے, کتنے پیسے, وقت بھی پیسہ بھی, اور وہ پڑھائی بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ آدمی کو ادھر سے ادھر ہلنے نہیں دیتی. میڈیکل ایجوکیشن ہے تو یوں سمجھیے کہ کم سے کم 17 برس لگتے ہیں تو کہیں جا کر تو ایم بی بی ایس کی ڈگری ہوتی ہے حاصل, بلکہ کتنے, یعنی 17 سال تو ویسے ہو جاتے ہیں, باقی جو ہے 5 سال کی عمر سے شروع ہو کر تو 22 برس کی عمر میں تو جا کر بہت ہی اچھا جو طالب علم ہو, کہیں فیل نہ ہو تو وہ تو کہیں ایم بی بی, اور ایم بی بی ایس کی تو کوئی وقت اور قدر ہے ہی نہیں جب تک کہ کوئی پوسٹ گریجویشن ساتھ نہ ہو. کتنی محنت, کتنا وقت لگا, کس لیے, کہ ذرا ذریعہ معاش اچھا اور دنیا میں سہولتیں حاصل کرنے کا ذریعہ, اور تو کچھ نہیں سکتا. تو سوچئے, اس کو غور کیجئے, میں اسی پر اس وقت اکتفا کر رہا ہوں, لیکن اس وارننگ کے ساتھ کہ جو بھی اس کا ارادہ کرے وہ پھر 9 مہینے نکال لے اپنی زندگی میں سے کہ کوئی اور اس میں مصروفیت نہ ہو. اگر اسے اپینڈکس بنایا کسی اور چیز کے ساتھ جوڑ کر تو پھر وہ نہیں چل پائیں گے. تو اس کے لیے اہتمام آدمی کرتا ہے, اگر آفس میں آپ ملازم ہیں چھٹی لے سکتے ہیں, اگر آپ کی چھٹی موجود ہو 9 مہینے کی چھٹی لیجیے, سال کی چھٹی لیجیے, سال کی میں بلکہ کہوں گا 9 مہینے کی, کیوں سال کی, تاکہ 9 مہینے پڑھے پھر 3 مہینے کچھ اور پریکٹس کرے تاکہ اس کو آگے پڑھانے کا سلسلہ شروع کر دیں. تو میں اس وقت تو اسی پر جو ہے پھر اختباع کر رہا ہوں. اب جو چند باتیں مجھے کہنی ہیں ملکی حالات کے بارے میں, ایک تو شاید آپ کی نگاہ سے آج ہمارا ایک اشتہار گزرا ہو, یہ ہم نے جنگ میں بھی شائع کرایا ہے, نوائے وقت میں بھی, اور نہ صرف لاہور کے جنگ اور نوائے وقت میں بلکہ راول پنڈی کے جنگ اور نوائے وقت میں بھی, تاکہ جو ایوان حکومت ہے اس تک بھی اس کی کچھ آواز پہنچ جائے. وہ کیا ہے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ امت مسلمہ ہوش میں آ, تیری بربادیوں کے مشورے ہیں یو این او میں, کہ جو بیجنگ پلس 5 کانفرنس ہو رہی ہے, اب چونکہ آج 2 جون تو ہو گئی, 5 جون سے شروع ہو رہی ہے, اس کا جو ایجنڈا ہے جو یہاں میں بیان کر چکا ہوں, مجھے آج اس کے بارے میں کچھ بیان نہیں کرنا ہے. انگریزی میں ہم نے وہ مضمون امپیکٹ کا شائع کر کے 10,000 کی تعداد میں عام کیا, آپ میں سے بہت سے حضرات تک پہنچا ہوگا, اور آج اس کا اردو ترجمہ, پہلے ہم نے صرف اسے ندائے خلافت میں شائع کیا تھا, کوئی شخص 3 روپے خرچ کرے تو اس کو وہ ترجمہ ملا, آج ہم مفت 20,000 کی تعداد میں نے شائع کیا ہے, کہ آپ لیں گے مفت ملے گا آپ کو. پڑھیے کہ کیا مشورے ہو رہے ہیں, دنیا میں کیا تہذیبی انقلاب لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. وہ جو ہنٹنگٹن نے کہا تھا کہ دنیا میں جو اس وقت جو 8 تہذیبیں ہیں, ہماری تہذیب مغربی تہذیب کے علاوہ 7 اور ہیں, ان میں سے 5 کو تو ہم آسانی سے ہضم کر سکتے ہیں, ایسیمیلیٹ کر سکتے ہیں, دے پوز نو کوشچن نو تھریٹ فار اس, لیکن 2 تہذیبیں ہیں ذرا ان کو ایسیمیلیٹ کرنا آسان نہیں ہے, ایک مسلم سویلائزیشن اور دوسرے کنفیوشین سویلائزیشن. میں چونکہ چین کی تہذیب سے زیادہ واقف نہیں ہوں, حالانکہ میرا تو خیال یہ ہے کہ چین میں جس طرح کا اشتراکی نظام قائم ہوا تھا تو خاندانی نظام تو وہاں پر ختم ہو چکا ہوگا, واللہ عالم, میں چونکہ زیادہ واقف نہیں ہوں, لیکن محسوس ہوتا ہنٹنگٹن کے کہنے سے کہ شاید کنفیوشس کی تعلیمات جیسے محمد الرسول اللہ کی تعلیمات ہمارے پاس ابھی تک کم سے کم ہمارے آئلی معاملات میں تو موجود ہیں نا. ہمارا سیاسی نظام جو ہے اللہ سے بغاوت پر آ گیا, انسانی حاکمیت کے تصور پر آنے کا مطلب کیا ہے, اللہ سے بغاوت. ہمارا معاشی نظام اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے, جب سودی سارا معاملہ ہے, اس کے تار و پونگ جو ہے اس کے اندر سرویا ہوا ہے, تو گویا کہ اللہ کے خلاف بغاوت ہے. البتہ یہ کہ جو ہمارا خاندانی نظام ہے, تو تہذیب ہے, شرم اور حیا اور عصمت و عفت اور خاندانی نظام, بڑوں کا ادب, شوہر و بیوی کا ایک تعلق, اور وہ تعلق ساری عمر کا بندھن, ان کے درمیان جو گہرا رشتہ قائم ہوتا ہے اور اس سے جو فضا بنتی ہے بچوں کی پرورش, بچوں کی اولاد, یہ سارا جو ہے اس کو برباد کرنے پر تل گیا ہے مغرب, کہ ہمارا بیڑا تو غرق ہو چکا ہے, اب ہم نے یہ ایشیا کے اندر بھی اور خاص طور پر ایشیا اور افریقہ کا شمالی علاقہ جو ہے جس میں مسلمان آباد ہیں, وہاں یہ خاندانی نظام انٹیکٹ ہے, اسے ہمیں برباد کرنا. اس کو برباد کرنے کے لیے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں یو این او میں, اس لیے کہ یہ کانفرنس جو ہو رہی ہے پہلے ہوئی تھی قاہرہ میں, شمالی افریقہ کو انہوں نے گڑھ بنایا, پھر ہوئی بیجنگ میں, ایک مسلمان ملک اور ایک کنفیوشس کا وہ کی تہذیب, دونوں جگہ انہوں نے جا کے کانفرنس کی ہے. یہ اصل میں وہ تمام جو ان کے جو دانشور ہوتے ہیں ان کے مشوروں پر عمل کرتے ہیں, اب ہو رہی ہے یونائٹڈ نیشنز کے بنیاد پر, اور اگر خدا نہ خواستہ وہ جو ایجنڈا ہے وہ منظور ہو گیا, یونائٹڈ نیشن نے اڈاپٹ کر لیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے کنفیوز کرے گی اپنی قوت نافذہ کے ساتھ, کہ جو نہیں مانے گا اس کو سینکشنز کا سامنا کرنا پڑے گا. تو بہت خطرناک سلسلہ ہے اس وقت جو ہے, میں آپ کو دجال کے بھی سلسلے میں بیان کر چکا ہوں کہ حضور نے فرمایا آخری جو قوت نکلے گی دجال کی طرف بھاگے گی اس کی پیروی کے لیے اس کا جھنڈا اٹھا کر وہ عورتیں ہوں گی. در حقیقت اسی کے لیے سارا سامان ہو رہا ہے کہ عورتوں کو گھروں سے نکال کر اور بازار میں لا کے کھڑا کر دیا. بہرحال اس کے ضمن میں آج آپ کو وہ یہاں پہ اب وہ ہینڈ بل مل جائے گا, اسے پڑھیے اچھی طرح, پھر آج کا اشتہار دیکھیے, اور میں اس پر جو کہہ رہا ہوں اس کو نوٹ کیجئے, آج کا جو جنگ اور نوائبس کا اشتہار ہے اس کے مضمون پر مشتمل تار دیجئے, ٹیلی گرام دیجئے, پرویز مشرف صاحب کے نام دیجئے, آپ بھی کم سے کم اپنا نام تو لکھوائیں. فاکتبنا مع الشاہدین, اے اللہ ہمارا نام لکھ لے گواہوں کے اندر, تو کم سے کم یہ گواہی تو دے. ایک ٹیلی گرام 10-15-20 روپے لگ جائیں گے, اس کا ٹرانسلیشن کرے اور ٹیلی گرام دیں, تاکہ حکومت جو ہے اگر فرض کیجئے اسی مسجد سے 500 ٹیلی گرام چلے جائیں تو ایک دفعہ ضرور وہ جو ہے سبق روشن ہو جائیں گے وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس وہ 500 ٹیلی گرام پہنچیں گے, اور وہ اشرف پرویز مشرف صاحب تک بھی بات پہنچے گی کہ جناب یہ صرف اخبار میں اشتہار نہیں آیا, اس پر یہ ٹیلی گرام بھی آئے. تو اس کے لیے ذرا محنت کیجئے, کوشش کیجئے, کم سے کم اپنی اس کے اندر جو ہے ایک حاضری تو لگوا لیجئے. فاکتبنا مع الشاہدین, اے اللہ ہمیں بھی لکھ لے کہ ہم بھی اس کے گواہ ہیں, کہ ہم نے بھی ایک ٹیلی گرام دیا تھا کہ ہم اس پر احتجاج کر رہے ہیں. جہاں تک تاجروں والا مسئلہ چل رہا ہے شٹر ڈاؤن کا اور ہڑتالوں کا, تو ہڑتالیں تو جاری ہے, اگرچہ اس طرح کی ہڑتالیں تو نہیں ہوئی کہ پورا کا پورا جو ہے بالکل سناٹا ہو جائے, جزوی رہی ہیں, لیکن یہ کہ معاملہ ختم نہیں ہو رہا, ابھی اس کے اندر جو ہے وہ زوف کے آثار زیادہ نمایاں نہیں ہیں, اس لیے کہ اب اس میں اضافہ ہونے والا ہے ٹرانسپورٹ کی ہڑتال کا, اور ظاہر بات ہے کہ اگر ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال کر دی تو پھر یہ کہ وہ تو ملک جو ہے پہیا جام ہو جائے گا, پھر ایک دم جو ہے کیوس پورا پیدا ہو جائے گا. بہرحال کیوں یہ نیگوسیشن ہو رہی ہیں, یہ اچھی بات ہے, غور و فکر سوچ وچار ہوتا رہے, اللہ کرے کہ یہ چیز جو ہے زیادہ اسکیلیٹ نہ کرے اور کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہے تاجروں کے اور حکومت کے درمیان طے پا جائے. اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ فی الحال یا تا حال الحمدللہ کہ کوئی زیادہ ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا ہے. ایک ہڑتال کر رہے ہیں تو انہوں نے کوئی زبردستی دکانیں نہیں کھلوائی ہیں, یہ ضرور کہا ہے کہ ہڑتالیوں کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ زبردستی دکانیں بند کروائیں, بس اس حد تک. لہذا ابھی اللہ کا شکر ہے کہ کوئی تصادم کی نوبت نہیں آئی, اور اس پر بھی اللہ کا شکر ہے کہ تاحال وہ ارباب سیاست اور اصحاب مذہب اور ارباب تجارت ان کا کوئی گٹھ جوڑ ابھی کوئی قائم نہیں ہوا, اس لیے کہ وہ اگر ہو گیا تو یہ اتحاد ثلاثہ اگر کہیں وجود میں آ گیا کہ سیاسی جماعتیں, مذہبی جماعتیں اور یہ تاجر حضرات یہ اگر جڑ گئے مل گئے اور انہوں نے مل کر جو ہے کوئی ایجیٹیشن شروع کیا, تو پھر صورتحال یقیناً بہت مخدوش ہو جائے گی, جو میں پچھلے جمعے میں بیان کر چکا ہوں. کیوس بھی ہو سکتا ہے, خانہ جنگی بھی ہو سکتی ہے, توڑ پھوڑ ہو سکتا ہے, یہاں انارکی آ سکتی ہے, اور اس کے نتیجے میں یا امریکہ یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے سے پولیس ایکشن کرا دے, اور یا بھارت کے ذریعے سے پولیس ایکشن کرا دے کہ ہمارے پڑوس میں بدمنی ہو رہی ہے, تو بہرحال ہم اس علاقے کی چھوٹی صحیح منی سپر پاور تو ہم ہیں, ہم یہ بدامنی جو ہے گوارا نہیں کر سکتے, پولیس ایکشن ہم کریں گے, جیسے انہوں نے مشرقی پاکستان میں کیا تھا کہ وہاں جو ہے کیونکہ خونریزی ہو رہی ہے اور وہاں کے لوگ جو ہیں پاکستانی افواج کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں, ٹکرا رہے ہیں, اور فوجی جو ہیں پاکستانی افواج ان کو مار رہی ہیں, تو انہوں نے کہا ہم نے عمل دخل دیا اس میں. تو اس حوالے سے اللہ نہ کرے کہ وہاں تک صورت ہو, لیکن ابھی تک ایسے آثار نہیں ہیں کہ یہ جو اتحاد ثلاثہ ہے یہ وجود میں آ رہا ہو. اس میں چند باتیں تو حکومت سے کہنے کی ہیں. پہلی بات تو وہی جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حکومت کو اس معاملے میں ڈاکومنٹیشن اور جی ایس ٹی وغیرہ سے تدریج سے کام لینا چاہیے, خاص طور پر چھوٹے دکانداروں کو اس سے مستثنی کرنا چاہیے. چھوٹے دکاندار ہمارے ہاں عام طور پر زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے. اب یہ لمبے چوڑے حساب کتاب, لمبے چوڑا جو ڈاکومنٹیشن ہے, یہ ان کے بس کا روگ نہیں ہے. آپ امریکہ اور یورپ کا سارا نقشہ ذہن میں رکھیں, اور جہاں ہر دکان پر کمپیوٹر لگا ہوا ہے اور ہر کیش میمو بھی کمپیوٹر سے چل رہا ہے, یہ معاملات یہاں پر نہیں ہو سکتے. ہاں ایک خاص سطح پر, بڑی سطح پر, اونچی سطح کے اوپر اس کی جو ہے تنفیذ کی جائے, لیکن یہ کہ نیچے والوں کو ابھی مستثنا کیا جائے. تو نا خاندگی جو ہے ہمارے ہاں, چونکہ خاندگی کی شرح بہت کم ہے, اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ چھوٹے دکانداروں پر یہ اس طرح کا بوجھ نہ ڈالا جائے. نمبر دو یہ کہ حکومت کا ایک اشتہار چھپا ہے, کل مجھے توجہ دلائی, میں تو اشتہارات دیکھتا نہیں ہوں, اس کا میرے پاس یہ سمت کٹنگ بھی ہے. اتنا بڑا اشتہار فرنٹ پیج کے اوپر وزارت داخلہ پاکستان کی طرف سے, اس کی جو اوپر جو موٹی سرخی ہے, اس ملک کی تقدیر معیشت کی تعمیر ہی سے وابستہ ہے. یہ خالص ملحدانہ مادہ پرستانہ تصور ہے, اور پاکستان کے جینیسس سے, پاکستان کے پس منظر سے, پاکستان کی اساس سے, پاکستان کی بنیاد سے, پاکستان کے استحکام کے تقاضوں سے بالکل ناواقفیت بلکہ جہالت کا ثبوت ہے. اس ملک کی تقدیر وابستہ ہے تو اسلام سے وابستہ ہے. معیشت بھی صحیح ہوگی تو اسلام کے ذریعے سے ہوگی, لوگوں کے اخلاق درست ہوں گے تو اسلام کے ذریعے سے ہوں گے, یہ قومیتی عصبیتیں ختم ہوگی تو اسلام کے ذریعے سے ہوں گی, یہ فرقے وارانہ چپل ختم ہوگی تو وہ بھی اسلام کی تنفیذ کے ذریعے سے ہوگی. جب اصل شے اسلام کی سامنے آئے گی تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں خود بخود جو ہے ان کی اہمیت کم ہو جائے گی. جب وہ اصل اسلام سامنے ہے ہی نہیں تو ساری اہمیت انہی چیزوں پر ہے. انہی کے اختلافات کی وجہ سے جو ہے وہ قتل و غارت گری بھی ہو رہی ہے, ایک دوسرے پر تکفیر کے فتوے بھی ہیں, لیکن جب اصل اسلام سامنے آ جائے گا تو ظاہر بات ہے تو اس ملک کی در حقیقت تقدیر اگر وابستہ ہے تو وہ اسلام سے. کاش کہ اس حقیقت سے پرویز مشرف صاحب بھی واقف ہو جائیں. پچھلی جمعے میں عرض کر چکا ہوں واقف نہیں ہے, حال سے واقف ہیں, لیکن نہ ماضی جانتے ہیں نہ مستقبل سے کوئی سروکار ہے, اور اس حال کو وہ اس وقت دنیا کے حال کے ساتھ جڑا رکھنا چاہتے ہیں. دنیا کا حال, آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن, ٹرپس, اور یہ معاہدے ہیں, یو این او کے ذریعے سے آ رہا ہے تہذیبی انقلاب, جو تہذیبی آن فرنٹ اب آنے والا یو این او کے ذریعے آنے والا ہے, تو یو این او کو شامل کرے اس میں. یو این او ہے, ورلڈ بینک ہے, آئی ایم ایف ہے, اور ورلڈ بینک کے تحت چھوٹے چھوٹے ایشیا ڈیولپمنٹ بینک ہے, اور فلاں بینک ہے, یہ سب کے سب جو ہے, اور فلاں پیرس کلب ہے, اور فلاں یہ سب ادارے, یہ ایک مربوط نظام ہے, یہ ابلیسی نظام ہے. جیسا کہ ابلیس کی مجلس شورا میں اقبال نے کہلوایا تھا, ابلیس کے ایک جو مشیر کے زبانی, اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام, پختتر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام, کہ ابلیسی نظام بہت محکم ہے, مضبوط ہے. اس ابلیسی نظام نے آ کر اس صدی کے اندر جو شکل اختیار کی ہے, نیو ورلڈ آرڈر اور پوری دنیا کی ٹریڈ, تماشا یہ ہے کہ کیپیٹل تو ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر جانے پر کوئی پابندی نہ ہو, لیبر نہیں موو کر سکتی. یہاں کا مزدور امریکہ میں نہیں جا سکتا, رہے گا یہی. البتہ یہ ہے کہ یہاں آپ امریکہ کی مصنوعات کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگا سکتے, تاکہ آپ کی مصنوعات, اگر لوکل مصنوعات ہوتی ہیں وہ تو تبھی ڈیولپ ہو سکتی ہے کہ باہر کے سیلاب کو روکا جائے, انہیں آپ پروٹیکشن دیں. اسی لیے امپورٹ جو ہے ڈیوٹی لگائی جاتی ہے, تاکہ ہمارا جو یہاں کا کارخانے دار ہے وہ یہاں کے حالات میں انڈیجنس جو ہے کوشش کر رہا ہے, اسے کوئی سپورٹ ملے, اس کی چیز بازار میں بکے. اگر صابن پاکستان کا بنا ہوا مہنگا ہو اور انگلستان کا بنا ہوا مارکیٹ میں سستا مل رہا ہو, تو یہاں کون پاکستانی صابن کو خریدے گا؟ ظاہر بات ہے کہ ایک تو پرسٹیج کا معاملہ ہے, اسٹیٹس سمبل ہے, ایک تو یہ کہ آپ کے غسل خانے کے اندر رکھا ہوا ہے برطانوی یا امریکی صابن کو رکھا ہوا ہے تو اس سے جو گردن آدمی کی اونچی ہوتی ہے کہاں بےچارا وہ لائف بوائے وغیرہ رکھے گا تو اس کی تو کوئی حیثیت معین نہیں ہوئی. لیکن وہ بھی سستا ہو رہا ہو لائف بوائے سے تو پھر تو ظاہر بات ہے آپ کو اپنی لائف بوائے کی فیکٹری بند ہی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں نا. یہ ہے طوفان جو آ رہا ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے ذریعے سے. تو ان سب سے اصل میں جب تک کہ ہم ناتا نہیں توڑیں گے, جب تک بغاوت نہیں کریں گے, ہمارا معاملہ درست نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ معیشت کی بحالی ممکن ہی نہیں ہے, یہ میں نے بارہا کہا ہے. لیکن خوش قسمتی سے آج ایک مضمون چھپا ہے جو جے یو پی مولانا عبدالستار خان نیازی گروپ کے جو بڑے اہم آدمی تھے اب علیحدہ ہو گئے, نکال دیے گئے, اب انہوں نے ایک علیحدہ بنایا ہے جے یو پی نفاذ شریعت باز, انجینئر سلیم اللہ خان صاحب. تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی اس ایشو پر, لیکن اس کی خبر تو کوئی نہیں آئی. ایک آج نوائے وقت ان کا مضمون ہے, ضرور پڑھیے اسے, اس لیے کہ وہ خاص سے واقف ہیں, اعداد و شمار جو ہے ان کے سامنے ہیں. ثابت کیا ہے کہ جب تک سود بند نہیں ہوگا پاکستان کی معیشت کی کیفیت سدھر سکتی ہی نہیں. ایک ہی رابطہ ہے, سود بند کرے. ہاں اس میں بڑا پرابلم یہ آتا ہے کہ یہ جو لوکل سود دے دیتے ہیں, لوگوں نے پیسے رکھے ہوئے بینک میں اور سود آ رہا کھا رہے ہیں, ان کا کیا کیا جائے؟ اس لیے کہ کبھی کبھی سننے میں آتا ہے کہ کوئی شخص ہے جس کو کوئی گریچوٹی وغیرہ کی رقم ملی تھی, ایک دم اس نے بینک میں رکھوا دی, اب اس میں سے اتنے ہزار روپے ماہانہ لے رہا کھا رہا ہے, اس کا کیا بنے گا؟ تو اس کا ایک راستہ انہوں نے تجویز کیا ہے, جو تو بڑے کھاتے دار ہیں ان کو تو اکویٹی کی بنیاد کے اوپر بینک کے اندر شیئر ہولڈر بنا دیجیے. بینکنگ بھی تو آپ نے اسلامی کرنی ہے نا, بینک کی بنیاد پر مضاربہ چلے گا, مشارکہ چلے گا, تو اکویٹی شیئر ان کو بھی دے دیے جائیں تاکہ جو بینک کمائے گا اس میں سے ان کو بھی حصہ ملے گا. سود سے, اس حرام شے سے, اس سور سے تو بچ جائیں گے. سود اور سور میں فرق تھوڑا ہی ہے, دال کا اور راہ کا فرق ہے, وہ بھی بڑے قریب قریب ہیں, تو یہ اس سے تو کم سے کم بچیں گے نا. اور جو چھوٹے ہیں کھاتے دار, وہ اگر اپنی رقمیں واپس لینا چاہیں تو ان کو سہولت کے ساتھ واپس کر دی جائے. لیکن یہ کہ بارہ سود ختم ہوگا تو سانس آئے گا. ابھی یہ ہے کہ آپ ری شیڈیولنگ فلاں نے کر دی, تو ری شیڈیولنگ کا مطلب کیا ہے؟ پانچ سال کے بعد آپ کا قرضہ جو آج ہے اس سے زیادہ ہوگا, اور کتنی کچھ نجکاری آپ کر لیں گے, انہوں نے اعداد و شمار بتائے. واقعہ یہ کہ اول تو یہ کہ نجکاری کا مطلب کیا, ہمارے ملک میں کس کے پاس پیسے رہ گئے جو پاکستان ریلوے کو خرید لے؟ کوئی ملٹی نیشنل ہی آئے گی نا. اگر بہت سی ملٹی نیشنل کمپنیز نے آ کر ہماری یہ چیزیں خرید لی, کوئی واپس آپ بیچ دیں ان کے ہاتھ یا کوئی ریلوے بیچ دیں ان کے ہاتھ, تو گویا کہ آپ کی سوورنٹی تو پھر کمپرومائز ہو گئی. آپ کی حکومت تو نہ رہی, اب تو ان کی حکومت ہوگی, پھر وہ تو ملٹی نیشنل ہوں گی, اور ظاہر بات ہے کہ اتنا کچھ وہ بھی آدھے کے لیے یہاں تیار نہیں ہوگی. واقعہ یہ ہے کہ اس میں تو جب تک کہ اعلان بغاوت نہیں کریں گے, اور ہمارے پاس اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں کہ ہماری سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا, بھائی ہم مجبور ہو گئے ہیں, ہمارے لیے اب کوئی امکان نہیں ہے. اگر سپریم کورٹ نے 3 سال کی مہلت دے دی ہے تو بغلے بجا رہے ہیں, 3 سال ہو گئے. بھائی وہی سپریم کورٹ ہے جو کہتی ہے سود بند کرو, اس پر کیوں نہیں عمل کرتے؟ یہ جو میٹھا میٹھا ہاتھ اور کڑوا کڑوا تھو جو ہے, یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آدمی جو ہے یا تو شرافت کے ساتھ جو ہے ایک منطقی طور پر جو کہ کنسسٹنٹ جس کو ہم کہتے ہیں بیہیویئر ہونا چاہیے, اور اس کے مطابق یہ ہے کہ اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں دے سکتے, سود نہیں دے سکتے. باقی آپ کا اصل, اب وہ اصل بھی ہم اکویٹی میں تبدیل کر دیتے ہیں, ہمارے ہاں ہم اسے واپدہ میں لگا دیتے ہیں, آپ کے شیئر ہو جائیں گے اس میں, ہم اسے ریلوے میں لگا دیتے ہیں, ریلوے کو ہم ماڈرنائز کر لیتے ہیں, اس میں آپ کے شیئر کر دیتے ہیں, شیئر ہو جائیں گے آپ کے. لہذا جو بھی شکلیں ہوں ڈیٹ اکویٹی سواپ کے نام سے جو دنیا میں ہوتا رہا ہے, مختلف شکلیں ہیں, کوئی شکل ہو سکتی ہے, لیکن اس کے لیے اصل میں پہلا کام یہ ہے کہ ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں, ایک دفعہ فیصلہ کر لیں اور اعلان. یہ کام اب ہم نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ ہماری حکومت کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور معاملہ جو ہوا ہے رات, میں نے بھی دیکھا, سی این این نے ایک کام کیا, بہت بڑا کام کیا, ایک سائمل چینجز کنٹراسٹ دکھا دیا, ہمارے پرویز مشرف صاحب کا انٹرویو, اور آپ نے اگر دیکھا ہو تو واقعہ یہ کہ وہ تو انٹرنیشنل لیول پر تھا, کوئی نائجیریا کا کوئی سوال کرنے والا ہے, کوئی بھارت کا سوال کرنے والا ہے, کوئی کسی اور ملک کا, کوئی برطانیہ سے ہے, کوئی امریکہ سے ہے, تو یہ تو واقعتاً بہت ٹاپ موسٹ لیول کی جس کو کہا جا سکے پریس کانفرنس تھی. اس کے مقابلے میں پھر وہ جسونت سنگھ صاحب آئے بعد میں, وہ تو میں تو خیر دیکھ بھی نہیں سکا اس کو, لیکن یہ کہ مشرف صاحب کے چونکہ پچھلے جو ہمارے ہاں انہوں نے 3 گھنٹے کا میراتھن سیشن کیا تھا, اس میں ان کی 2 گھنٹے کی تقریر تھی, 1 گھنٹے کے سوال جواب تھے, تو میں نے پچھلی مرتبہ اس پر تبصرہ کیا تھا. اسی طرح میں اس کے بارے میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت واضح انداز ہے پرویز مشرف, از کلیئر ہیڈڈ پرسن, اس کا ذہن بالکل واضح ہے. اگرچہ وہ میں لمیٹیشن بتا چکا ہوں, وہ حال سے واقف ہے صرف, نہ ماضی سے نہ مستقبل سے, لیکن حال جو ہے اس کے بارے میں وہ بہت ہی کلیئر ہیڈڈ ہے, اس کا ذہن اپنا واضح ہے. پھر یہ کہ بولڈ ہے, جو بات ہے وہ کھل کر کہتا ہے, اس میں کوئی اپولوجیٹک انداز نہیں ہے, کوئی ریگریٹس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کسی طرح کا بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کوئی گلٹی کانشس کے ساتھ کوئی آدمی کام کر رہا ہے, بلکہ محسوس ہوتا ہے کنوکشن کے ساتھ بات کر رہا ہے, اعتماد کے ساتھ بات کر رہا ہے. تو 5-6 ایشوز پر انہوں نے جس طریقے سے گفتگو کی ہے, مثلاً یہ کہ اصل مسئلہ پاکستان اور بھارت نمل کشمیر کا ہے, یہ ہمیشہ سے وہ کہہ رہا ہے اور ڈٹ کر کہہ رہا ہے, اور اس طرح کسی نے آج سے پہلے نہیں کہا جس طرح اس نے کہا ہے, اور رات اس نے پھر یہ کہ بہت بڑے اس فورم کے اوپر بھی ڈٹ کر کہا ہے, اور کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے وہ کہتا ہے ٹیروریزم نہیں ہے, وہ جد و جہد آزادی ہے, اس کو بھی بہت ڈٹ کر کہا ہے اسی فورم کے اوپر. سی ٹی بی ٹی کے بارے میں کہ ہم نہیں کر سکتے فیصلہ, ہمارے عوام جو ہیں ان کے ساتھ کنسنسس جب تک نہیں ہوگا آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. پھر ہماری وجہ سے تو روکا ہوا ہے نہیں, وہ تو امریکہ صاحبہ نے بھی روکا ہوا ہے اس کو, اس کے سینٹ نے توثیق نہیں کی ہے, تو خام خواہ ہمارے اوپر دباؤ کیوں ڈالتے ہو. پھر یہ کہ نیوکلیئر ڈیٹرنٹ, یہ منیمم ڈیٹرنٹ تو ہمیں رکھنا ہے, ہر حال میں رکھنا ہے, کسی دباؤ کی وجہ سے ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ہمارے پاس ظاہر بات ہے کہ اپنے ڈیفینس کے لیے اس منیمم نیوکلیئر ڈیٹرنٹ جو ہے اس کی ضرورت ہے. اس طرح طالبان کا معاملہ ان کا کھل کر کہا, بہت واضح کہا کہ وہ ایک ملک ہے علیحدہ, وہ لوگ آزاد ہیں, خود مختار ہیں, باشعور ہیں, ہمت والے ہیں, انہوں نے ان کی ہمت تو پوری دنیا نے مان لی ہے, دیکھ لی ہے, ان کو کوئی بھی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا, وہ اپنے معاملات کو بہتر جانتے ہیں. اس حوالے سے اسامہ بن لادن کا معاملہ بھی انہوں نے کھل کر کہا کہ یہ معاملہ ہے تو افغانستان کا, امریکہ کا ہے, وہ آپس میں بات کریں, سمجھیں سمجھائیں. تو ان تمام ایشوز کے اوپر واقعہ یہ ہے کہ بہت عمدہ پاکستان کا جو حالیہ موقف ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بہت عمدگی کے ساتھ پاکستان کا جو کیس ہے وہ پیش کیا ہے. اس کے مقابلے میں صرف میں عرض کر رہا ہوں کنٹراسٹ ہی ہے یہ, جسونت سنگھ صاحب جب آئے تو ایک تو یہ کہ وہ بولتے ایسے ہیں کہ شاید منہ کھولنے میں دقت زیادہ ہوتی ہے, تو منہ ہی کے اندر ہی اندر بولتے ہیں, تو اس کو سمجھنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے. باقی ویسے بھی چونکہ ان کا تو ضمیر صاف نہیں ہے, وعدہ خلاف قوم ہے, اور جس طرح اس نے مشرف نے کہا ہے کہ تمہارا معاملہ سن 48 کا ہے, پھر 71 کا ہے, پھر 84 کا ہے, پھر 88 کا ہے, یہ سب بھول کر ایک کارگل تمہیں یاد رہ جاتا. اگر ماضی کی بات کر دیے تو کارگل ہی کارگل نہیں نا, یہ تو پھر پہلے 4 معاملات اور بھی تو ہیں, انہیں بھی تو سامنے رکھو. بہرحال جسونت سنگھ کا میں نے سنا نہیں ہے معاملہ کیا رہا, لیکن میرے خیال میں وہ کوئی امپریسو نہیں ہے, اور صاحب تمام انٹرنیشنل جو بھی مبصرین ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ کچھ زیادہ واضح اور مؤثر انداز میں بات نہیں کر سکے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان پر روسی حملے کا شدید اندیشہ ہے, اور یہ حملہ آئے گا ازبکستان کے راستے سے. چنانچہ یہ خبر بھی آ چکی ہے کہ طالبان نے اس پر جو ہے وہ احتجاج کیا ہے کہ ازبکستان کے طیاروں نے فضائی جو حدود ہیں افغانستان کی ان کی خلاف ورزی کی ہے. یہ پھر گویا کہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک شدید مرحلہ, اس لیے کہ اس میں آج ہی صبح میں دیکھ رہا تھا تو جرمنی میں اس وقت ہیں کلنٹن صاحب, تو جرمنی کے جو چانسلر ہیں کلنٹن صاحب, ان دونوں نے صدر پیوٹن کو کی بہت جو ہے وہ حوصلہ افزائی کی ہے, اور پیوٹن جو ہے وہ جس رخ پر لے کے جانا چاہتے ہیں معاملات کو, جیسے انہوں نے چچنیا میں کیا, تو وہ شاید اسی نشے کے اندر ممکن ہے اس قسم کا کوئی جو ہے معاملہ افغانستان کے بارے میں بھی کر بیٹھے. مجھے اصل میں علامہ اقبال کا ایک شعر جو ہے وہ بہت عرصے سے میں پڑھتا تھا, سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کس طریقے سے اس کا ظہور ہو سکتا ہے, لیکن آج میں سوچ رہا تھا تو اندیشہ ہوا کہ شاید اب یہ اس طرح کی شکل ہو جائے. ترسم کے دیگر خیزد از خاک سمرقندے, آشوب ہلاک ہوئے ہنگامہ چنگیزے. تو علاقو اور چنگیز کا طوفان جو ہے پھر دوبارہ سمرقند کی فضا سے اٹھے گا, مجھے اندیشہ ہے. اب یہ ہو سکتا ہے, سمرقندی تو ہے در حقیقت, بخارا بھی اور سمرقند بھی, یہ ازبکستان ہے. ازبکستان اس وقت جو ہے سب سے بڑا اعلی کار بنا ہوا ہے روس کا, اور وہاں سے ہی در حقیقت جو سرحد مل رہی ہے افغانستان کی اس کے راستے سے ہی یہ گڑبڑ بھی ہوگی اگر کوئی حملہ ہوا براہ راست زمینی، اور یہ کہ اوپر سے جو ہے فضائی بمباری بھی ہوگی تو وہی سے طیارے اڑیں گے. تو افغانستان نے صاف اعلان کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے تو جتنے بڑے وہ اس سے گزر چکے ہیں امتحان سے، تو یہ چھوٹے چھوٹے امتحانات ہیں، وہ کھڑے ہوئے ہیں. اس پر بھی مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آیا تھا جب میں آج سوچ رہا تھا، تو انہوں نے عثمانیوں کا کہا تھا جب یہ جب وار ہو رہی تھی بلکان وار اس زمانے میں، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. تو یہاں عثمانیوں کی بجائے افغانیاں اگر رکھا جائے، اگر افغانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. 15 لاکھ افغانیوں نے جانے دی ہیں تو یہ طالبان کی حکومت وجود میں آئی ہے. چاہیے اس کا براہ راست نتیجہ نہیں ہے، لیکن بہرحال بائی پروڈکٹ ہے تو اسی کا ہے کہ جبکہ افغانوں نے اپنی جانیں دی. تو ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی آشوب ہلاک ہوئے ہنگامہ چنگیز پھر کہیں ازبکستان کی سرزمین سے آئے افغانستان پر. ایک بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو شہادت ہوئی اور ان کو قتل کیا گیا کراچی میں، تو معذرت بھی ہے میری طرف سے کہ اس اجتماع میں ذکر میں نہیں کر پایا، اس کا صدمہ ہوا ہے بہت. لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر جب میں تیاری کر کے آتا ہوں اپنے مضمون کی، تو اس میں اتنا میرا ذہنی جو ہے وہ اس کے اندر وابستگی ہو جاتی ہے کہ پھر کوئی اور شے یاد نہیں رہتی. تو اس پر بہرحال ہم نے ابھی تنظیم اسلامی کی مجلس شورا کا اجلاس ہوا ہے، اس میں تعزیت کی قرارداد پاس کی ہے، ان کو بھجوا بھی دی ہے. اور خاص طور پر یہاں بھی آج خاص طور پر میں چاہتا ہوں کہ دعا مانگیے ان کے لیے، اللہم اغفر له وارحمه وادخله في رحمتك وحاسبه حسابا يسيرا، اللهم نبر مرقده واكرم منزله والحق بعبادك الصالحين، اللهم ارفع درجاته، اللهم ارفع درجاته. اے اللہ ان کے درجوں کو بلند فرما. انہوں نے جو بھی محنتیں کی ہیں خاص طور پر ختم نبوت کے سلسلے میں، ان کے تمام مسائل کو شرف قبول عطا فرما. برحمتك يا ارحم الراحمين. آخری بات یہ کہ یہ بات آپ تک بھی پہنچ ہی چکی ہوگی کہ جو ہمارے اس وقت وزیر امور مذہبی ہیں، کیا نام ہے ان کا، قاسی صاحب ہیں شاید، عبد المالک قاسی، تو انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے کہ جمعے کی ہفتے وار تعطیل کا فیصلہ ہو چکا ہے، مسودہ قانون بن چکا ہے، گویا کہ اب وہ کوئی پروسیجرل کوئی ہی چیز ہوگی. لیکن یہ ایک دوسرا قدم ہے کہ موجودہ حکومت جو مذہبی جماعتوں نے اگر جمع ہو کر کوئی مطالبات پیش کیے ہیں، تو یہ کہ یہ بھی اچھا ہے کہ ان مطالبات کو حکومت جو ہے ایسے ہی مولویوں کی اور ملاٹوں کی باتیں ہیں انہیں ٹھوکر مار کر جو ہے نہ پھینک دے، بلکہ عادت ڈالے کہ ان کی باتوں کو دیکھا جائے، غور کیا جائے. ٹھیک ہے بھائی، اگر عیسائیوں کے لیے متبرک دن جو ہے وہ اتوار کا ہے، اور اگر یہودیوں کے لیے ہفتے کا ہے، چشمہ تو کوئی شک نہیں مسلمانوں کے لیے تو مقدس دن جو ہے، جسے حضور نے سید الایام فرمایا ہے. اگرچہ ہمارے یہاں ہفتے وار تعطیل کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بات ہے، تعطیل کا تصور تو یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ہے، اس لیے کہ تورات میں یہ ہے کہ اللہ نے 6 دنوں میں کائنات بنائی اور 7ویں دن آرام کیا. قرآن مجید تو اس کی نفی کرتا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ. ہم نے 6 دنوں میں تو پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور ان کے مابین جو کچھ ہے سب کو، مگر ہمیں کوئی تکان ہوئی نہیں کہ آرام کی ضرورت ہو، ہمیں کسی تکان نے جو ہے ہمیں تکان لاحق نہیں ہوئی. لیکن بہرحال یہ کہ اگر ایک دن ہے تو اس میں یہ کہ جمعے کا دن ہو تو بہرحال بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جلد از جلد اس کی تنفیذ کرا دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.